الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد الامين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم قانون میراث میں آخری شق کا مطالعہ کر رہے تھے. یہ کلالہ کی میراث سے متعلق ہے. اس میں لفظ کلالہ لغت کے اعتبار سے کیا ہے, اس کے آئمہ لغت نے کیا معنی بیان کیے ہیں, یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. زمخشی آپ جانتے ہیں کہ جلیل القدر آئمہ لغت میں سے ہیں. انہوں نے یہ جس ساری بحث خلاصہ کر کے اپنی تفسیر الکشاف میں بیان کر دی ہے. اس کا اقتباس ہم پڑھ رہے تھے کہ پچھلی نشست کا وقت ختم ہو گیا. وہ لکھتے ہیں کہ ینتلق علی ثلاثہ, علی من لم یخلف ولدا ولا والدا, وعلی من لیس بولد ولا والد من المخلفین, وعلی القرابہ من غیر جہت الولد بالوالد, ومنہ قولہم ما ورث المجد کلالہ کما تقول ما صمت نعیم وما کف عن جبن, والکلالہ فی الاصل مصدر بمعنی الکلال وهو ذهاب القوه من الاعیاء, قال الاشرف علیت اللہ ارسل من کلالۃ فاستیرت للقرابہ من غیر جہت الوالد بالولد لانها بالاضافه الى قرابتهما قاله ضعیفه, واذا جوئل صفه للمورث والوارث بمعنی ذی کلالہ كما تقول فلان من قرابتی تريد فلان من ذوی قرابتی, ويجوز ان يكون صفه كالحجاجه والفقاقه للاحمق. یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, اس وجہ سے بس اس کا ترجمہ سن لیجئے. اس میں کوئی نئی چیز نہیں کہی انہوں نے. میں نے اوپر جو خلاصہ بیان کر دیا ہے اسی کو تفصیل کے ساتھ یہاں دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کلالہ کے تین معنی ہیں. یہ اس شخص کے لیے اس میں صفت ہے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو, اور ان پسماندگان کے لیے بھی جن کا تعلق مرنے والے سے اولاد اور والد کا نہ ہو. اس کا اطلاق اس قرابت پر بھی ہوتا ہے جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو. یہی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. یعنی یہ تین معنی ہیں اس کے. اس میں میں نے کسی نئے معنی کا اضافہ نہیں کیا. آئمہ لغت کے تینوں معنی تسلیم کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں ما ورث المجد کلالہ, وہ دور کے تعلق سے بزرگی کا وارث نہیں ہوا. اسی طرح تم کہتے ہو ما صمت ای, وہ گفتگو میں عاجز رہ جانے کی وجہ سے خاموش نہیں ہوا, اور ما کفا ان جبن, وہ بزدلی کی وجہ سے نہیں رکا. اور کلالہ اصل میں بمانا کلال مصدر ہے, اور کلال کے معنی ہے عجز کی وجہ سے قوت کا جاتے رہنا. یہی ہم اوپر دیکھ چکے ہیں. آشا کا مصرع ہے فعلیت اللہ ارسی لہا من کلالہ, تب میں نے قسم کھائی کہ میں اس پر اس کے ذوف و عجز کی وجہ سے رحم نہیں کروں گا. پھر یہ مجازی طور پر اس قرابت کے لیے مستعمل ہوا جو والد اور اولاد کی طرف سے نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرابت اس قرابت کی نسبت ضعیف ہے. یعنی اب انہوں نے بیان کیا کیوں اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے. اصل میں تو معنی ہے ذوف اور عجز کے. تو جو قرابت والد کی قرابت ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑی مضبوط قرابت ہے, جو اولاد کی قرابت ہے وہ بھی بڑی مضبوط قرابت ہے. تو اصل میں مضبوط ترین قرابت تو یہی ہے, ایک آدمی کے ماں باپ اس کی اولاد. اس کے بعد جو قرابتیں بھائی بہنوں کی قرابت اور دوسری قرابتیں وہ بنسبت ضعیف ہے, کمزور ہے. تو اس وجہ سے کمزوری اور عجز کے معنی میں ایک لفظ تھا وہ اس قرابت کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. یہ ہے ان کی بات کا خلاصہ. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرابت اس قرابت کی نسبت ضعیف ہے جو والد اور اولاد کی طرف سے ہوتی ہے, اور اسے جب مورث یا وارث کے لیے صفت قرار دیا جاتا ہے تو یزو کلالہ کے معنی میں ہوتا ہے. اسی طریقے پر تم فلام من قرابتی یعنی فلان من ذوی قرابتی بولتے ہو, اور یہ حجاجہ اور فقاقہ یا معنی احمق کی طرح اس میں صفت بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ اصل میں خالص زبان کی بحث ہے. جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں اور عربی زبان کے اسالیب کو سمجھتے ہیں وہ اس بحث سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے لیے اتنی بات بہت کافی ہے کہ تمام آئمہ لغت اس کے ان تین معنوں کو تسلیم کرتے ہیں. یعنی ایک معنی کیا ہے جو اوپر میں نے خلاصہ کیا, ایک وہ شخص یعنی ایک آدمی جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو. یعنی مرا, جب وہ مرا تو نہ اس کی اولاد تھی نہ اس کے والد تھے. اچھا, دوسرے وہ قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو. یعنی ایک میری قرابت کا تعلق پیدا ہوتا ہے بیٹا ہونے کی حیثیت سے, ایک پیدا ہوتا ہے باپ ہونے کی حیثیت سے. یہ نہیں ہے, ایسی قرابت ہے جو ان کے بعد اب ضعیف یا کمزور قرابت ہے، اور تیسرے کسی شخص کے وہ رشتہ دار جن کا تعلق اس سے اولاد اور والد کا نہ، یعنی میرے والد اور میری اولاد کے علاوہ میرے تمام رشتہ دار کیا ہیں؟ کلالہ، جیسے کزن کا لفظ ہے انگریزی زبان میں، یعنی ایک وسیع رشتہ داری ہے جس پر لفظ کزن بولتے ہیں ہم، تو ایسے ہی عربی زبان میں لفظ کلالہ ہے. یہ انہوں نے بیان کر دیا. اب یہ جو آخر میں انہوں نے بات کی ہے وہ محض محض طالب علموں کے لیے عرض کر رہا ہوں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب ایک لفظ مصدر ہے تو مصدر کو آپ یا تو یہ کہیں گے کہ یہ اس میں صفت بن گیا کلالہ ہو کر، یا یہ کہیں گے کہ یہ ایک مصدر ہے جو اصل میں ایک مضاف کے حذف کے ساتھ اس میں صفت بن گیا، جیسے زو کلالہ کی انہوں نے مثال دی، اور یا آپ یہ کہیں گے کہ مصدر یہ جو فاعل اور مفعول کے معنی میں استعمال ہو گیا. تو یہ عربی زبان کے طلبہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات انہوں نے کہی ہے. یہ اصل میں عربی زبان میں لفظوں کی کنسٹرکشن کی بحث ہے، کیسے بنتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اصل چیز ہے وہ صرف اتنی ہے کہ لفظ ان تمام مراحل سے گزر کر عربی زبان میں تین معنی میں استعمال ہوتا ہے. خلاصہ اس بات کا یہ. اب یہ دیکھیے کہ جب ایک لفظ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ دس معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. آپ اردو زبان کی لغت اٹھائیے، آپ انگریزی زبان کی لغت اٹھائیے، ایک لفظ بعض اوقات پچاس پچاس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی لفظ کے استعمال رات کی تو کوئی حد نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ لفظ اچھا ہے، ذرا کبھی کوئی بڑا لغت اٹھا کے دیکھیں، یعنی چالیس پچاس معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں. کئی اسالیب ہیں جن میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. آپ خود بھی اگر روزمرہ کی زبان پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ اسے کتنے معنی میں استعمال کرتے ہیں. غالب نے کیا نا، غالب کو برا کیوں کہو، اچھا میرے آگے. تو یہ مختلف طریقوں سے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے. تمام ائمہ لغت یہ کہتے ہیں کہ اس کے تین معنی عربی زبان میں مسلمہ ہیں. زمخشری نے یہ بتایا ہے کہ تین معنی جس وجہ سے اس میں پیدا ہوئے ہیں وہ بالکل عربی زبان میں تمام مصادر میں معنی پیدا ہونے کا طریقہ ہے، یعنی کوئی خلاف قیاس نہیں پیدا ہو گئے، ایسے ہی ہوتے ہیں پیدا. یہ اس نے بحث کی ہے. پہلے معنی یعنی اس شخص کے لیے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو. پہلے معنی کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی نہ اولاد ہے نہ والد ہے، اس کو کیا کہیں گے عربی میں؟ کلالہ. یہ جو پہلے معنی ہے تو میں نے اس پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس کا استعمال اگرچہ اصول عربیت کے مطابق ہے، یعنی عربی زبان میں لفظوں کے بننے کا جو طریقہ ہے اور ان میں معنی پیدا ہونے کا طریقہ ہے اس کے خلاف نہیں ہے یہ معنی، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کی کوئی نظیر کلام عرب میں ہم کو نہیں مل سکی. یعنی یہ اس معنی میں فلاں جگہ استعمال ہوا ہے. مثلا کوئی آدمی کہتا ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حارث بن حلیزہ نے استعمال کیا، عمر القیس نے استعمال کیا. جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں غالب کیا استعمال ہوا ہے، میر کیا استعمال ہوا ہے، مجھے کم سے کم اس کو نظیر نہیں. اور یہ جب میں نے لکھا ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ 1977 کی تحریر ہے، تو اس وقت میرا اوڑھنا بچھونا کلام عرب تھا. یعنی یہ اب تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت کی صورتحال یہی تھی کہ جب میں نے یہ لکھا ہے کہ نہیں مل سکی تو اس کا مطلب نہیں ہے، یعنی کوئی اس کی نظیر نہیں ہے. تاہم طالب علموں کے لیے موقع ہے، وہ تلاش کرتے رہے اس کے استعمال کی کوئی نظیر. اس سے معنی چیلنج نہیں ہوتے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے استعمال کی کوئی نظیر کلام عرب میں نہیں ہے. دوسرے معنی یعنی اس قرابت کے لیے جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو. دوسرے معنی آ گئے نا، یعنی وہ قرابت، وہ رشتہ داری جو اولاد اور والد کی طرف سے نہیں ہوتی، اس کے استعمال کے نظائر کلام عرب میں عام ہے، بہت استعمال ہوا. اب یہ میں نے اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کر دی ہیں. ترما کہتا ہے، یہ ایسے ہی سمجھیں آپ، یہ عربی زبان کے یہ وہ شعرا ہیں جیسے آپ کے غالب ہے، میر ہے، سودا ہے، جن کے کلام سے نظائر دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لفظ اسپانی میں استعمال ہوا ہے. تو ترما کہتا ہے، یہز صلاح لم یرس کلالتن یشکو بیا منہا غموز المغابنی، وہ اپنا ہتھیار ہلاتا ہے جس کا وارث وہ دور کے تعلق سے نہیں ہوا، وہ اس سے اس کی رانوں کے چھپے ہوئے حصے کو چھید ڈالتا ہے. عامر بن طفیل کا مصرع ہے، وما سوتنی عامر کلالت، اور قبیلہ عامر نے مجھے دور کے تعلق کی وجہ سے سردار نہیں بنایا. لسان العرب میں، لسان العرب عربی زبان کا مشہور لغت ہے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے یہ بھی زبان کے طالب علموں کے لیے کہ یہ خود کوئی تحقیقی کام نہیں ہے. یعنی عام طور پر لوگ اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم لسان میں دیکھ لیا، اصل میں عربی زبان کے لغت کے پانچ بڑے محققین ہیں جن کی آراء کو ابن منظور نے اس لغت میں جمع کر دی ہے، اس لحاظ سے وہ ایک اہم کتاب بن گئی کہ آپ کو ایک جگہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، ورنہ اصل میں تو ابن الاثیر کی البدایہ بن نہایا ہے یا اسی طرح سے ابن سیدہ کی المحکم ہے، المخصص ہے، یعنی یہ وہ اصل لغت کی کتابیں ہیں جو اب لوگوں کے ہاں عام نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ پرانی کتابیں ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے، اسلوب ہے، اور ہر آدمی اپنی تحقیق کے مطابق اس میں بیان کر رہا ہے، تو اس میں جمع کر دی گئی ہیں وہ ساری. چنانچہ آپ لسان کو اٹھاتے ہیں تو آپ کو بتائے گا کہ یہ ازہری نے بیان کیا ہے، یہ ابن سیدہ نے بیان کیا ہے، یہ ابن الاثیر کا نقطہ نظر ہے یا اس کی تحقیق ہے، تو وہ اصل میں بڑے محققین ہیں پانچ، جن کی چیزوں کو جمع کر دیا گیا اس کے اندر، یہی اس کی حیثیت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور اس میں جو کچھ میرا اپنا، میں چونکہ زبان کا طالب علم ہوں، برسوں کا تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر، اور بعض موقعوں میں بہت بعض نہیں ہیں، یعنی زیادہ ہے، جن میں صاحب لسان نے نقل کرنے میں غلطی کی ہے ان لوگوں کی بات کو، اور ایسے مواقع بھی ہیں جہاں ان کی بات سمجھنے میں غلطی کی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں تو لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مصباح اللغات اٹھائیں، کہیں گے تحقیق ہو گئی. تو لسان العرب کی بھی نوعیت یہی ہے، جس سے بڑی کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی عربی لغت میں، خود وہ جن چیزوں پر مبنی ہے اس کی نوعیت بھی ہے. اس یہ کچھ بحثیں آئیں گی کسی موقع کے اوپر، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں کیسے ہو یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو لسان العرب میں والعرب تقول لم یرثوا کلالتن لم یرثوا عن ارض بل عن قرب و استحقاق. عرب کہتے ہیں لم یرثوا کلالتن، یعنی وہ دور کے تعلق سے وارث نہیں ہوا، بلکہ اس نے وراثت قرب و استحقاق کی وجہ سے پائی ہے. یعنی یہ گویا نظائر ہیں اس بات کے کہ کلام عرب میں بھی، عربوں کی گفتگو میں بھی، بات چیت میں بھی، جو کچھ مواد ہمارے پاس موجود ہے، یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ دوسرے معنی ہوئے. تیسرے معنی، یعنی کسی شخص کے ان رشتہ داروں کے لیے، تیسرے معنی یعنی کسی شخص کے ان رشتہ داروں کے لیے جن کے ساتھ اس کا تعلق اولاد اور والد کا نہ ہو، تیسرے معنی، اس کا استعمال قطعی شواہد سے ثابت ہے، یعنی اس کے بھی شواہد موجود ہیں اور بالکل واضح ہیں، وہ بھی بین نقل کر دیے ہیں. حماسی شاعر یزید بن الحکم الثقفی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے والمرء یبخل بالحقوق وللکلالۃ ما یسیم. انسان حقوق ادا کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جنگل میں چرنے والے جانور دور کے رشتہ دار لے جاتے ہیں. تو یہاں کلالہ کا لفظ گویا والد اور اولاد کے علاوہ دور کے رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوا ہے. ازہری نے ایک شاعر کا شعر نقل کیا ہے فَإِنَّا أَوَلْ مَرَ أَحْمَلَهُ وَمَوْلَ الْكَلَالَةُ لَا يَغْذَهُ. آدمی پر ظلم کیا جائے تو اس کی حمایت میں اس کا باپ ہی سب سے بڑھ کر غضبناک ہوتا ہے. کلالہ رشتہ دار آدمی کے لیے اس کے باپ کی طرح غضبناک نہیں ہوتے. تو یہاں بھی گویا وہی مدعا ہے جس کو بیان کر دیا ہے. ایک عربی کا قول ہے مالی کثیر و یرثنی کلالہ متراخن نسبہم، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور میرے وارث دور کے رشتہ دار ہیں. امام مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ان کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں یا رسول اللہ انما یرثنی کلالہ، اے اللہ کے رسول میرے وارث صرف کلالہ ہیں. تو اب ایک ہی یہاں وارثوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی میرے وارث صرف وہ لوگ ہیں کہ جن میں نہ اولاد ہے نہ والدین، دونوں نہیں. بہت سی تفسیری روایتوں میں بھی یہ معنی بیان ہوئے ہیں. تفسیری روایتیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی قرآن مجید میں چونکہ لفظ آ گیا ہے تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام یا تابعین کی روایتیں ہمارے ہاں نقل کی جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ معنی بیان کیے تھے. یہ تفسیری روایتیں ہیں. تو ان تفسیری روایتوں میں بھی یہ معنی بیان ہوئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ تیسرے معنی کوئی اجنبی معنی ہے. چنانچہ احکام القرآن میں ابو بکر جساس لکھتے ہیں کہ رویہ نبی بکر صدیق و علی و ابن عباس فی حدر روایت ان الکلالہ ما عدا الوالد والولد و روا محمد بن سالم شعبی عن ابن مسعود انہ قال الکلالہ ما خر الوالد والولد وان زید ابن ثابت مثلو. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی اور حضرت ابن عباس سے اس باب میں جو دو روایتیں ہیں ان میں سے ایک میں ہے کہ باپ اور اولاد کے سوا سب کلالہ، یعنی باپ اور اولاد کے سوا سب رشتہ دار کلالہ ہیں. اور محمد بن سالم نے شابی سے، انہوں نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا باپ اور اولاد کے سوا سب کلالہ ہیں. اور حضرت زید بن ثابت سے بھی یہی معنی روایت ہوئے. یعنی یہ گویا ایک ایسی بات ہے کہ جو کوئی اجنبی بات نہیں ہے. تفسیری روایتوں میں یہ بیان ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے بھی یہ معنی اس کے بیان کیے ہیں، اور لغت بھی اس کو بیان کرتی ہے، عرب کے شعرا بھی اس معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی اجنبی چیز نہیں. اس سے جو بات بالکل واضح ہو گئی وہ یہ ہے کہ جو تین معنی سمجھے جاتے ہیں ان میں سے کسی پر اس اعتبار سے نقد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ معنی نہیں ہو سکتے یا نہیں ہے. تین معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیے کیا ہوا ہے, یعنی اصل مسئلہ اب تک تو تھی بات لغت کی, زبان کی, لفظ کیسے بنا ہے, کہاں سے پیدا ہوا ہے, کیا معنی اس کے سمجھے جاتے ہیں, یہ پوری ہو گئی. ایک مرتبہ پھر دہرا لیجئے کہ یہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے. کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں, ایک معنی یہ ہے, کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نہ والد ہو اور نہ اولاد ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ پنجابی میں اس کے لیے بہت اچھا ترجمہ ہے, تو آپ اس سے اس لفظ کے معنی سمجھ سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہے. میں نے اس کے اوپر یہ تبصرہ تو ضرور کیا ہے کہ مجھے کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکی, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خلاف قیاس ہے, یہ معنی ہو سکتے ہیں. ایک بات. دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داری جو اولاد اور والد کے علاوہ ہے, یعنی میرے والد کے ساتھ میری رشتہ داری کلالہ نہیں ہے, میری اولاد کے ساتھ میری رشتہ داری کلالہ نہیں ہے, اس کے علاوہ میرے سب رشتہ دار بھائی بہنوں سے میری رشتہ داری کلالہ رشتہ داری ہے. اس رشتہ داری کو بھی کلالہ کہتے ہیں. یہ جو رشتہ داری میری والد اور اولاد کے علاوہ تمام لوگوں سے, بہن, بھائی, ماموں, چچا, یہ کلالہ رشتہ داری ہے. اور یہ رشتہ داری کلالہ ہے اور یہ سب رشتہ دار بھی کلالہ ہے. یعنی یہ رشتہ داری کا نام بھی ہے اور رشتہ داروں کے لیے بھی ایک لفظ ہے, جیسے کہ قدر ہے. یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے تو اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. اب آگے چلیے. اب آیا ہے زیر بحث میں دیکھیے, جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے, پہلے معنی یعنی وہ شخص جس کی نہ اولاد نہ باپ, جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے, فقہا نے اگرچہ بالاتفاق جہاں وہی مراد لی ہے, ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے یہی معنی اس سے مراد لی, یعنی ائمہ لغت تو تین معنی بیان کر رہے ہیں لفظ کے. اب لینے ہیں نا, تو جب وہ قرآن میں استعمال ہوگا یا کلام عرب میں استعمال ہوگا یا حدیث میں استعمال ہوگا تو کسی ایک ہی معنی میں استعمال ہوگا. وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ہمارے فقہا یعنی جن لوگوں نے اسلامی قانون پر کام کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے معنی میں استعمال ہوا, قرآن میں یہ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہاں سوال ایک صاحب نے کیا تھا نا کہ وہ تو ان معنی کو نہیں مانتے, تو یہ نہیں ہے کہ وہ ان معنی کو مانتے نہیں ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابو بکر جساس ظاہر ایک فقیہ ہیں اور احکام القرآن میں وہ خود یہ روایتیں نقل کر رہے ہیں. معنی کو چیلنج کوئی نہیں کرتا, باقی معنی کو یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس میں تو ترجیح دی جائے گی نا, بتایا جائے گا. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے غالب کا مصرع پڑھا کہ غالب کو برا کیوں کہو, اچھا میرے آگے, تو آپ یہ بتائیں گے نا یہاں کس معنی میں ہے. تو ہمارے فقہا نے اس کو بالاتفاق پہلے معنی میں لیا. اچھا, فقہا نے اگرچہ یہاں بالاتفاق وہی مراد لی ہے, لیکن آیت ہی میں دلیل موجود ہے کہ یہ معنی یہاں مراد لینا کسی طرح ممکن نہیں. اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو بات کا مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ دو یا تین میں سے, چلیے میں ایک معنی لے رہا ہوں آپ دوسرے لے لیتے ہیں, آیت کے اندر وہ اشارہ موجود ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ پہلے میں تو آپ نہیں لے سکتے اس کو. اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ پہلے میں آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں لے سکتے, اور میرا یوں سمجھیے کہ ربع صدی کا علمی تجربہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا کہیں کوئی امکان نہیں ہوتا جہاں معنی پر کوئی چیز اثر انداز ہو رہی ہے کہ وہ اندر سے نہ بتا دے کہ یہاں آپ اس معنی میں نہیں لے سکتے. یہ جو میزان ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فرقان ہے, وہ اندر سے بتا دیتا ہے کہ نہیں آپ نہیں لے سکتے. یہاں بھی آپ دیکھیں گے غیر معمولی بات ہے جو قرآن مجید نے حیرت انگیز طریقے سے کی ہے. وہ لغت کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتائے مجھے اس معنی میں لو, یعنی بات کریں گے اللہ تعالیٰ اور بات اس طریقے سے کریں گے کہ اس میں کوئی کرینہ رکھ دیں گے ایسا کہ جس میں معنی متعین ہو جائے گی. تو یہاں بھی وہ کرینہ موجود ہے کہ جو پہلے معنی میں لفظ کو نہیں رہنے دیتا. سمجھ رہے نا آپ؟ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حادثہ کتنا بڑا ہو جائے گا. فقہا بالاتفاق کہتے ہیں کہ پہلے معنی میں, قرآن مجید کے اندر وہ کرینہ موجود ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے معنی میں تو ہو ہی نہیں سکتا, باقی پہ غور کر لو. اچھا, باقی کیا دو, باقی دو معنی ہوگا نا, آپ دونوں معنی پر غور کریں, ان میں جس میں لے لیں اس کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا. اصل میں کلالہ رشتہ داری کلالہ رشتہ دار, حقیقت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو معنی دو ہے. یعنی قانونی لحاظ سے اگر آپ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کلالہ رشتہ داری کے لیے یہ حصہ ہے, کلالہ رشتہ داروں کے لیے حصہ ہے. تو یہ تو محض لغت کی بحث ہوئی, یعنی عملی نتیجے کے لحاظ سے کوئی فرق ہی واقع نہیں ہوا. تو اگر آپ قانونی نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں یا عملی نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں تو دو معنی ہیں, باعتبار لغت دیکھیں تو تین معنی, عملی اور قانونی نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں تو دو ہی معنی. یعنی اگر ایک معنی ہو نہیں سکتے اور دوسرے دونوں معنی, فرض کیجئے مان لیجئے کہ دونوں ہو سکتے ہیں, تو قرآن مجید کے میزان اور فرقان ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ جو مدعا ہے وہ ایک ہی ہے. تو جب ہم پہلے معنی کی تردید کر کے فارغ ہو جائیں گے کہ وہ یہاں مراد نہیں لیے جا سکتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی بڑی پیچیدگی نہیں ہوگی, پہلے اس کو سمجھ لیجئے. اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے سامنے, میں تو ویسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج تو ویسے لگتا ہے کہ آخری ہماری یہ نشست ہے اس سلسلے کی, لیکن یہ کہ قرآن مجید ساتھ رکھنا چاہیے. اب مجھے وہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا قرآن نے وہاں کیا کیا ہے. تاہم اگر کتاب آپ کے سامنے تو اس میں بھی وہ آپ کو آیتیں مل جائیں گی, کیونکہ آیات پر اعراب ڈالے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ کیا ہوا ہے. قرآن مجید پہلے آپ بات سمجھ لیجئے پھر عبارت پڑھ دیں گے, اس سے اندازہ ہو جائے گا. پہلے بات سمجھ لیجئے, قرآن مجید میراث بیان کر رہا ہے. اس نے کیا کیا ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں, پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کو ذہن میں تازہ کر لیں. پہلے اس نے بیان کیے اولاد کے حصے, پھر اس نے بیان کیے ہیں والدین کے حصے, پھر اس نے بیان کیے ہیں زوجین کے حصے. ایسے کیا یعنی اگر آپ سورہ نساء کی متعلقہ آیات قرآن میں نکال لیں تو قرآن نے کیا کیا, پہلے بیان کیے ہیں اولاد کے حصے, پھر بیان کیے ہیں والدین کے حصے, پھر بیان کیے ہیں والدین کے حصے. ظاہر ہے مختلف صورتوں میں تبدیل ہوتے ہیں نا, یعنی اگر اولاد ہے تو اور ہے, اگر اولاد نہیں ہے تو اور ہے, اگر بہن بھائی ہیں تو اور ہیں, لیکن وہ کیٹیگری والدین کے حصوں کی. والدین کا حصہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا, اگر صرف والدین وارث ہیں تو یہ ہوگا, اگر بہن بھائی ہوں گے تو یہ ہوگا. تو اولاد کے حصے, والدین کے حصے, اور آخر میں زوجین کے حصے, یہ طریقہ. اچھا جیسے ہی وہ حصے بیان کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے, یہ کہتا ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین, من بعد وصیت توصون بہا او دین. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ حصے دیے جائیں اس وصیت کے بعد جو تم کرو گے, اس وصیت کے بعد جو مرنے والے نے کی ہے. سمجھ رہے نا یہ بات, یعنی یہ دہراتا ہے. جیسے ہی وہ حصہ بیان کر لیتا ہے, یعنی اس نے والدین کے حصے بیان کر دیے, تو اب کیا کہے گا, من بعد وصیت یوصی بہا او دین, اس وصیت کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہے, مرنے والا, یہ لفظ اچھی طرح سنیے, جو مرنے والا کر گیا ہے, اس وصیت کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہے اور جو قرض اس کے ذمے ہے اس کو ادا کر کے اس قانون کا اطلاق ہوگا. کیونکہ یہ اہم بات ہے تو وہ دہراتا ہے. یہ اس نے پہلے دہرایا, پھر اس سے جان کے پھر دہرایا, بار بار دہرایا ہے اسی کو. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جیسی کو دہراتا ہے نا, یعنی الفاظ میں دہراتا ہے, تو اس میں فعل استعمال کرتا ہے من بعد وصیت یوصی, من بعد وصیت توصون, یعنی وہ وصیت جو مرنے والا کرتا ہے یا وصیت جو تم کرتے ہو, یہی مرنے والا ہے, مرنے والا ہی ہے نا. تو جو سیگا استعمال کرتا ہے وہ معروف سیگا ہے, معروف سیگا جانتے ہیں نا, یعنی جب میں کہتا ہوں وہ جاتا ہے تو یہ معروف سیگا ہے, جب میں کہتا ہوں وہ مارتا ہے تو یہ معروف سیگا ہے, جب میں کہتا ہوں وہ مارا گیا تو یہ مجہول سیگا ہے. سمجھ رہے نا, پیسو ہو گیا ہے فیل. اب قرآن مجید بیان کر رہا ہے اس بات کو, اس نے والدین کے حصے بیان کیے تو یہی لفظ استعمال کیا, اس نے زوجان کے حصے بیان کیے تو یہی, کلالہ کے حصے بیان کیے تو لفظ کو مجہول کر دیا. قرآن کو نکال کے دیکھیے, جیسے ہی کلالہ کے حصے بیان کیے لفظ کو مجہول کر دیا, یعنی اس نے پیسو کر دیا فیل کو. کیوں کیا, وجہ کیا, اس لیے کہ ایکٹیو فیل کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے فائل ہو. تو اگر کلالہ کو پہلے معنی میں لیا جائے تو کلالہ فائل بنتا ہے, وہ غائب ہو گیا ہے, چونکہ غائب ہو گیا ہے تو فیل پیسو ہو گیا ہے. یہ انگلی اٹھا کے اس نے بتا دیا کہ پہلے معنی میں تو لے ہی نہیں سکتے آپ, یا آپ سمجھ کے بات نہیں سمجھے تو سوال کر لیں. دیکھیے وہ کہہ رہا تھا, اسے یہاں یہی کہنا چاہیے تھا نا, فرض کیجئے کہ فقہا کا ترجمہ لے لیں کہ جو مرنے والا کلالہ ہو اس کا حصہ ایسے ایسے تقسیم کرو اس وصیت کے بعد جو وہ کرتا ہے. یہ کہنا چاہیے نا, اس لیے کہ اوپر تو یہی کہہ رہا ہے قرآن مجید. وہ کہتا ہے کہ جو شخص کلالہ مرا ہے اس کا حصہ ایسے ایسے تقسیم ہوگا, فقہا کی ترجمے کو لے رہا ہوں میں, اس وصیت کے بعد جو کی گئی ہے. کیوں بھائی, جب آپ اوپر کہہ رہے تھے کرتا ہے تو یہاں بھی مرنے والا موجود ہے, کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کلالہ کے وہ معنی نہیں لینا چاہتا, یعنی وہ معنی جو پہلے ہے وہ لیتے ہی اس کو ویسے ہی کہنا چاہیے, کیونکہ اوپر سے سارا جو نظام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والا زیر بحث ہے, مرنے والے کی اولاد ہو تو حصے یہ ہے اس وصیت کے بعد جو وہ کرتا ہے. جملے یہ ہیں, مرنے والے کی اولاد ہو تو اس کے حصے یہ ہیں اس وصیت کے بعد جو وہ کرتا ہے, مرنے والے کے والدین ہوں تو ان کے حصے یہ ہیں جو اس وصیت کے بعد جو وہ کرتا ہے, مرنے والے کی بیوی ہو تو اس کے حصے یہ ہیں جو وصیت کے بعد جو وہ کرتا ہے. اب یہ کہ مرنے والا کلالہ ہو تو اس کے حصے یہ ہیں جو وصیت کی جاتی ہے. کیوں, وجہ کیا ہے تبدیلی؟ اتنی ہونی چاہیے, یعنی اسے اب یہی کہنا چاہیے تھا. تو یہ گویا اس نے انگلی اٹھا کے بتا دیا ہے کہ یہاں اب پہلے معنی نہیں, یعنی میں نے لفظ پہلے معنی میں استعمال نہیں کیا. اگر پہلے معنی میں استعمال کیا ہوتا, اگر کوئی آدمی اقرار کرتا جی کیا ہے, پھر مجھے بتائیے تبدیلی کیوں کی, یعنی وجہ کیا ہے تبدیلی؟ آپ کہہ رہے تھے اولاد, تمہاری اولاد کا حصہ یہ ہے اس وصیت کے بعد جو تم کرتے ہو. مثال دے رہا ہوں, تمہارے ماں باپ کا حصہ یہ ہے اس وصیت کے بعد جو تم کرتے ہو, تمہاری بیوی کا حصہ یہ ہے اس وصیت کے بعد جو تم کرتے ہو. اب آگے چلیے, تم کلالہ ہو تو تمہارے رشتہ داروں کا حصہ یہ ہے اس وصیت کے بعد کیا کہنا چاہیے, جو تم کرتے ہو. یہ کیوں کہا گیا جو کی جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کلالہ یہاں مرنے والے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ مرنے والے کا ذکر ہو تو پھر فعل کو ایکٹیو آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آ چکا. یعنی یہ تو ایک احمقانہ بات ہوگی کہ آپ ایک فعل کو بغیر کسی وجہ سے پیسو کر دیں, وجہ نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ قرآن, چونکہ معنی دو تھے, معنی دو تھے, ان دونوں میں سے ایک معنی کے لحاظ سے وہ وارث ہوتے ہیں اور ایک معنی کے لحاظ سے مرنے والا ہوتا ہے. اگر وارث کے معنی میں لیجئے تو فعل کو لازمن پیسو ہو جانا چاہیے, اور اگر مرنے والے کے معنی میں لیجئے تو لازمن ایکٹیو ہونا چاہیے. پھر سمجھ لیجئے اس بات کو, یعنی اوپر سے قرآن مجید ایسی گفتگو کر رہا ہے ساری. اب آپ قرآن نکال کے دیکھیں تو آپ دلچسپ طریقے سے دیکھیں گے کہ یک بیک اس نے فعل کو پیسو کر دیا, یعنی اطمینان کے ساتھ ایک ہی بات بیان کرتا جا رہا ہے. کوئی وجہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے, اس کی کہ یہ باعث بن گیا اس کا, یہ اصل میں سبب ہے خود کلام کے اندر کہ پہلے معنی لیے جا سکتے. اچھا, یہ مطلب نہیں ہے کسی بنیاد پر یہ ساری کی ساری بحث کری, آگے دشیوں کرائن آ جائیں گے جس کے بعد امکان ہی نہیں چھوڑے گا وہ اس بات کا کہ کسی اور معنی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھیں. اور میں آپ کو پھر بتاؤں گا آخر میں کہ اگر اس کے معنی لے لیا جائے تو کیا ہوا ہے, یعنی وہ ایک پوری داستان ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ غلط معنی لیں گے تو اس سے تو کوئی نہ کوئی پھر سرگزشت وجود میں آئے گی نا, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اب آپ دیکھیے, یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی, کیونکہ ظاہر ہے کہ لکھتے وقت آدمی اس کو اس تفصیل سے نہیں بیان کرتا. آپ پڑھ لیجئے, تو اس میں یہ بات بیان کی, غور فرمائیے. یہ میں نے جب اوپر لکھا نا, لیکن آیت ہی میں دلیل موجود ہے کہ یہ معنی یہاں مراد لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے. اب اس کو میں نے بیان کیا, غور فرمائیے. یوسیکم اللہ فی اولادکم سے جو سلسلہ بیان شروع ہوتا ہے اس میں اولاد اور والدین کا حصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت پر عمل درآمد کی تاکید من بعد وصیت یوسی بیاہ و دین کے الفاظ میں کی ہے. زوجین کے حصوں میں اسی مقصد کے لیے من بعد وصیت یوسینا بیاہ و دین اور من بعد وصیت توسونا بیاہ و دین کے الفاظ آئے ہیں. تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو ان سب مقامات پر فعل مبنی للفاعل استعمال ہوا ہے, معروف استعمال ہوا ہے, اور یوسی یوسین اور توسون میں ضمیر کا مرجع ہر جملے میں بصراحت مذکور ہے. جب فعل معروف استعمال ہوگا تو اس کا فاعل ہونا چاہیے, لیکن قرآن کا ایک طالب علم اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کر سکتا کہ کلالہ کے حکام میں یہی لفظ مبنی المفعول مجھول ہے. یہ تبدیلی صاف بتا رہی ہے کہ ان کانا رجل یورس و کلالہ تن و امرا میں یوسی کا فاعل یعنی مرنے والا یعنی موروث یا مورث مذکور نہیں ہے, اس کا ذکر نہیں ہے. اس وجہ سے اس آیت میں کلالہ کو کسی طرح مرنے والے کے لیے اس میں صفت قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے, یعنی آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ جب ایک اچھا اور لفظ کو دو معنی ایسے نہیں ہے کہ آپ کی مرضی لے لیں, ایک کے نتیجے میں ایک دوسری زمین پیدا ہو جانی ہے, ایک کے نتیجے میں دوسرا آسمان پیدا ہو جانا ہے اور میراث تقسیم کرنی ہے. یعنی یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ چلے کیا فرق پڑتا ہے, فلسفے کے ایک مسئلے میں دو رائے ہو گئی, ایک کی شکل میں حصے ملنے ہیں دوسرے میں نہیں ملنے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس مقام کے اوپر ایک ایسا لفظ استعمال کر دے کہ جس لفظ کے بارے میں وہ خود نہ بتائے کہ میں نے اسے کس معنی میں استعمال کیا, تو اس نے وہاں وہ کرینہ رکھ دیا ہے, ذرا سی تبدیلی کی ہے اور کرینہ رکھ دیا ہے کہ اگر غور کرنے والا چاہے گا تو واضح ہو جائے گا. اس میں اس وجہ سے اس آیت میں کلالہ کو کسی طرح مرنے والے کے لیے اس میں صفت قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ تغیر, یہ تبدیلی حجت قاطع ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ یہاں پہلے معنی میں یعنی اس شخص کے لیے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو استعمال نہیں کیا. یہ میں سمجھا دی یہ بات, تو میرے نزدیک یہ تو یعنی قرآن کے اندر سے مسئلہ اصلا ختم ہو گیا, باقی قرائن خود آگے واضح ہو جائیں گے. اب رہے دوسرے اور تیسرے معنی, یعنی اب دو معنی اور رہ گئے, اب رہے دوسرے اور تیسرے معنی. تو ان میں سے جو بھی مراد لیا جائے, آیت کا مدعا چونکہ ایک ہی رہتا ہے اس لیے ترجیح محض اس نے تعلیف کے لحاظ سے ہو. یعنی اب دوسرے دو معنی میں جھگڑا نہیں ہے, آپ جو معنی بھی لے لیں گے آیت کے مدعا میں قرآن کے بیان کردہ حصوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا, اور جب مدعا میں مفہوم میں نتیجے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا تو اب ترجیح کس بنیاد پہ ہوگی؟ وہ زبان کے ذوق کی ترجیح ہوگی. یعنی اب ٹھیک, اب آپ جو بھی لے لیں ایک ذوق کی ترجیح باقی رہ جائے گی, وہ ظاہر ہے دنیا کے ہر کلام میں ہوتی ہے, آپ دے دیتے ہیں بعض اوقات. تو اب ہم اگر کسی چیز کو آگے ترجیح, میں نے بھی ترجیح دی, یعنی میں نے بتا دیا ہے کہ میں اس کو پھر کس معنی میں لے رہا ہوں, لیکن یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ان دو میں سے جس میں بھی لے لیں گے نتیجہ ایک ہی رہے گا. اصل مسئلہ پہلے معنی کا ہے, کیونکہ پہلے معنی میں آپ دیکھیں نا زمین آسمان کا فرق ہے. ایک صورت میں مرنے والا جس کی اولاد اور والد نہیں ہے, دوسرے میں وہ رشتہ دار جو اولاد اور والد کے علاوہ ہے. تو یہ تو ایک بڑا فرق تھا نا, اس کو قرآن نے ایک ذرا سی تبدیلی کر کے, اور یہ ہر جگہ ہے, یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر وہ دو یا تین معنی میں کوئی مسئلہ پیدا ہونے کا امکان ہے اور وہ لفظ استعمال کرے اور پھر کرینہ نہ چھوڑے وہاں پر. اس کو چھوڑے لازمن, یہاں بھی چھوڑ دیے اور بڑی خوبی کے ساتھ اس کو چھوڑا. اب آگے میں نے جو اس کی تعلیف کی, تعلیف کس کو کہتے ہیں, یعنی کلام کا آپ تجزیہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس میں فعل کیا ہے, فاعل کیا ہے, مفعول کیا ہے, کیا شکل ہے اس کی کلام کی سارے کی. تو وہ جو وہ چیز ہے وہ عربی زبان کے طلبہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں میں لکھتا ہے کہ ترجیح محض حسن تعلیف کے لحاظ سے ہوگی. میرے نزدیک جو جملے کی تعلیف ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایسے واضح ہوتی ہے. چنانچہ آیت میں یورس ہمارے نزدیک باب افعال سے مبنی للمفعول ہے, کلالہ اس سے مفعول لہو ہے, کانا یہاں ناقصہ ہے, اور یورس اس کی خبر واقع ہوا ہے. یہ میں نے اس کی تعلیف کر دی ہے میرے نزدیک یہ طریقے. رجل و امرا کانا کے لیے اسم ہے, یہ تعلیف مکمل ہو گئی. اس تعلیف کی روح سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا. اب جب آپ نے یہ تعریف کر دی تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کی بنا پر وارث بنایا جاتا ہے, اور اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کی بنا پر وارث بنایا جاتا ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرنے والے کا ذکر نہیں ہے. جب مرنے والے کا ذکر ختم ہو گیا تو اب سیگا آگے بدل جانا چاہیے. یہی کیا قرآن مجید نے, تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا. اچھا, وارث بنانے کا اختیار ظاہر ہے کہ مرنے والے ہی کو ہوگا, یعنی جب یہ وارث بنایا جاتا ہے تو مرنے والا ہی بنائے گا اس کو. اور یو ایس کا دوسرا مفعول چونکہ یہاں بیان نہیں ہوا, اس وجہ سے عربیت کی روح سے اس کے معنی اس سیاق میں یہی ہو سکتے ہیں کہ ان وارثوں کے علاوہ یا ان کے بعد یا ان کی عدم موجودگی میں ترکے کا وارث بنا دیا جاتا ہے جن کے حصے اوپر بیان ہوئے. یعنی اب تین شکلیں ہو جائیں گی عملاً, یعنی آدمی نے کہا کہ یہ میرے وارث ہے, ان کے علاوہ میں اتنے ترکے کے اندر فلاں کو وارث بنا رہا ہوں, حق ہے اس کو بنا دیں. وہ ان کے بعد, وہ کہتا ہے میرے وارثوں میں یہ حصہ تقسیم ہونے کے بعد دیکھیے اتنا بچ رہا ہے, اس میں میں فلاں کو وارث بناتا ہوں. ان کی عدم موجودگی میں سارے وارث ہی نہیں ہیں, ایسی صورتیں ہوتی ہیں, نہ اولاد ہے نہ بہن بھائی ہیں. وہ کہتا ہے یہ میری ساری میراث بچی ہوئی ہے, میں فلاں کو وارث بناتا ہوں. تو ان تینوں صورتوں میں جتنے ترکے میں وہ وارث بنا دے گا, سارے میں بنا دے, وہ اس کے آدھے میں بنا دے, جتنے میں بنا دے گا, اب قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر میرا یہ قانون اس پہ لاگو ہو جائے گا. یعنی حق اس کو ہے وارث بنائے, قانون لاگو ہو جائے گا. یہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں آپ کو کہ وہ کیا قانون ہوگا. یعنی جب ایک رشتے کے کسی شخص کو وارث بنایا جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو تمہیں حق ہے کہ تم اپنی پانچ پھوپھیوں میں سے ایک کو بنا دو, لیکن ایک ہی رشتے میں جو بہن بھائی ہیں, یعنی ان پھوپھیوں چار باقی بھی ہیں اور چچا بھی ہوں گے پھر اسی رشتے میں, ایک خالہ کو بنایا ہے تو چار خالائیں اور ہو سکتی ہیں اور ایک ماموں اور دو ماموں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ ان کو کچھ دینا پڑے گا پہلے, کچھ حصہ. وہ کتنا دینا پڑے گا وہ اس نے بیان کر دی. آگے یہ دے کے باقی دے دو, ٹھیک. یعنی یہ گویا جسے کہتے ہیں نا معاشرت کے اندر جو ایک حسن ہوتا ہے اس کو قائم رکھا ہے ہر حال میں.
یہ ممباد وصیت یوسا بہا و دین کے حوالے سے کہ یہ کیا اس شخص کے لیے جو اس حالت میں مرا کہ اس کے کلالہ رشتہ داری اس کی وراثت کے وارث ہوں گے, اس کے لیے وصیت کرنا لازم ہے من بعد وصیتی یوسا بہا و دین،
وصیت جو وصیت جو کر دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کی، وصیت کی وہ تو ہر جگہ یہی ہے، نہیں کی تو نا صحیح. ویسے تو قرآن نے کہا ہے کہ آپ ضرور کریں، یعنی جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک آدمی کہتے ہیں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بس جو اللہ کے حصے ہیں وہ مقرر ہو جائیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے اس میں تقسیم ہو جائیں گے. اچھا اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا الدَّيْنُ. یعنی ایک ہی رشتے کے متعلقین میں سے اگر کسی ایک مرد یا عورت کو وارث بنایا جاتا ہے تو جس کو وارث بنایا جائے گا اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اس مال کا چھٹا حصہ جس کا اسے وارث بنایا گیا ہے اس کے بھائی یا بہن کو دیا جائے گا. یعنی آپ نے یہ طے کیا کہ میں اپنی میراث کے 2/3 حصے میں، میں اپنی میراث میں سے 1,00,000 روپے میں، میں اپنی بچیاں میری صرف جو بچا ہوا ہے اس میں، میرا کوئی وارث نہیں ہے، میں اپنے سارے ترکے میں اپنے اے ماموں کو وارث بنا رہا ہوں. جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو اب آپ کے ماموں کے رشتے میں ماموں بھی ہیں اور خالائیں بھی ہیں، یعنی یہ بہنیں ہیں یہ بھائی ہیں. اگر ایک بہن یا بھائی ہے تو 1/6 ان کو دے کر باقی 5/6 یہ آپ کے اس وارث بنائے ہوئے آدمی کو مل جائے گا. اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، یعنی ایک آدمی کی 4 ماموں ہیں، تو پھر 1/3 برابر برابر ان میں تقسیم کر کے 2/3 ان کو مل جائے. یہ ہے قانون جو بنایا گیا. اس کے بہن یا بھائی کو دیا جائے گا، اور اگر اس کے بہن بھائی 1 سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے. اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی 5/6 یا 2/3 اس مرد یا عورت کو دیا جائے گا جسے وارث بنایا گیا ہے. یعنی جملہ اگر یہ ہے کہ آپ نے جس کو وارث بنایا ہے، جس کو وارث بنایا ہے اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو اس کو 1/6 دے دیں، بس اتنی بات کریں کافی. وارث آپ نے اس کو بنا دیا نا، باقی 5/6 تو آپ سے آپ مل جائے گا اس کو. ہم اگر یہ کہیں کہ زید نے اس رقم کا وارث اپنے بیٹے، آپ کے بیٹے کو بنایا ہے، لیکن اس کا کوئی بھائی ہو تو 1/3 کا حقدار وہ ہوگا، تو اس جملے کا مطلب ہر شخص یہی سمجھے گا کہ بھائی کا حصہ دینے کے بعد باقی روپیہ اس بیٹے کو دیا جائے گا جس رقم کا وارث بنایا گیا. یہ تو ایک سادہ بات ہے، یہ آپ پہلے بھی اس طرح دیکھ چکے ہیں، قرآن مجید ایسے ہی بیان کرتا ہے. قرآن مجید کی یہ ہدایت بڑی حکمت پر مبنی ہے. مرنے والا کلالہ رشتہ داروں میں سے اپنے کسی بھائی، بہن، ماموں، پھوپھی یا چچا وغیرہ کو وارث بنا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس بھائی یا ماموں کو وارث بنایا جائے گا مرنے والے کے بھائی اور ماموں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. یہی معاملہ چچا، پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا ہے. کوئی شخص اپنے ذاتی رجحان کی بنا پر کسی ایک ماموں یا پھوپھی کو ترجیح دے سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ ایک ہی رشتے کے دوسرے متعلقین بالکل محروم کر دیے جائیں. چنانچہ اس کے لیے ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص اگر مثال کے طور پر اپنے چچا زید کو باقی ترکے کا وارث بنا دیتا ہے، اس کے چچا عثمان اور احمد بھی ہیں، تو ترکے کے جس حصے کا وارث زید کو بنایا گیا اس کا 1/3 عثمان اور احمد میں تقسیم کرنے کے بعد باقی ترکہ زید کو دیا جائے. غیر مضارن وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم. آیت کے آخر میں یہ الفاظ اس تنبیہ کے لیے آئے ہیں کہ وارث بنانے کا، اور یہ الفاظ بھی تنہا یہی ہیں، یہ جو الفاظ ہے یہ بھی باقی حصوں میں نہیں ہے، صرف یہی ہے، اس کی وجہ وہی ہے، یعنی یہاں حق آپ کو مل گیا ہے، تو اس وجہ سے اب آپ نے جب استعمال کرنا ہے تو یہ تنبیہ ضروری ہو گئی. آیت کے آخر میں یہ الفاظ اس تنبیہ کے لیے آئے ہیں کہ وارث بنانے کا یہ عمل کسی حقدار کے لیے ضرر کا موجب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وصیت میں ضرر رسانی کو روکنے کے لیے اصل وارثوں کے حصے خود مقرر فرما دیے ہیں، لیکن آیت کلالہ کی روح سے چونکہ مرنے والا اپنی مرضی سے کسی رشتہ دار کو وارث بنا سکتا ہے، اس لیے یہ حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماشما کا مشورہ نہیں ہے، پروردگار عالم کی وصیت ہے. اس کا بندہ جانتے بوجھتے کسی حقدار کو محروم کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ہر عمل سے باخبر ہے، اور اگر بے جانے بوجھے اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا خالق بردبار ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ نرم خو ہے، بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کے حکموں میں ان کے لیے سہولت ہے، تنگی اور مشقت نہیں ہے. یہ اس آیت کا مدعا ہے، یعنی غیر مزار کوئی ذرا رسائی نہیں ہونی چاہیے. وصیت من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے، بڑا بردبار ہے. یہ تنبیہ کی ہے اس کے اندر. تو اس کے ساتھ سورہ نساء کے اندر جو میراث کا قانون ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اس سارے قانون کو اب نگاہ میں رکھیے، ابھی ہم دوسروں کی آرا پر آخر میں تبصرہ کریں گے. وہ مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب قانون کیا بنا. بڑا سادہ قانون ہے، میں نے اس کے اوپر اس وقت جب لکھا تبصرہ کیا تھا کہ ایک بدو کو بھی اگر سمجھا دیا جائے تو وہ تقسیم کر دے گا، اس کے لیے کوئی سراجی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی میراثی کے پاس جانے کی ضرورت ہے. یعنی اطمینان کے ساتھ اب تقسیم کر لیں گے. کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 روپے آپ کی میراث ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے والدین اور زوجین کا حصہ نکال دیا جائے گا. یعنی مثال کے طور پر والدین دونوں موجود ہیں, 1/3 ان کا ہو گیا, اولاد بھی چونکہ ہے, یعنی ہم وہ شکل فرض کریں گے ان میں سارے وارث موجود ہیں, اولاد بھی موجود ہے, تو اب کیا ہے, بیوی ہے تو اس کا حصہ نکال دیں گے, شوہر ہے تو اس کا, یعنی مرنے والی عورت ہے ظاہر ہے کہ شکل بدل جائے گی, وہ حصہ نکال دیں گے. یہ نکال دیا پورے ترکے میں سے. یہ نکالنے کے بعد آپ کے پاس کوئی روپیہ ڈیڑھ ہی نکل جاتا ہے. اب آپ کے پاس بچ گئے کوئی 4-4.5 روپے, یہ اولاد کو دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اولاد کو دے دیے جائیں گے کس شکل میں؟ اگر اولاد ملی جلی ہے تو 1/2 سے تقسیم ہو جائیں گے. صرف لڑکے ہیں تو سارا ان کا تقسیم ہو جائے گا برابر برابر. لیکن اگر لڑکیاں ہیں, 1 لڑکی ہے تو اسے آدھا ملے گا اس کا, اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکی ہیں تو 2/3 ملے گا. اب بچ گیا. ٹھیک ہوگی یہ بات؟ اچھا, آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, خواہ یہ بچے ہوئے سے مسئلہ پیدا ہو جائے. بچ گیا نا, بچے ہوئے سے مسئلہ پیدا ہو گیا. آپ کی کوئی ترجیح تھی کہ میری پھوپھی نے میری بڑی خدمت کی ہے تو میں اس کے لیے کچھ مقرر کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے کہا جی اس میں میری میراث میں سے 2 روپے جو ہے نا یہ میری پھوپھی, میں اس میں وارث بنا رہا ہوں, یا بچا ہوا تھا آپ نے کہا یہ میری پھوپھی کا ہے یا میری خالہ کو دے دیا جائے, یا آپ کو مزید مسئلے کو حل کرنے کے آپ کا کوئی وارث ہی نہیں تھا, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ کسی کو بنا دو وارث, تو آپ نے اس پھوپھی یا خالہ کو وارث بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اس رشتے کے اندر جو لوگ شریک ہیں 1/3 ان کو دے کر برابر برابر, تو باقی آپ اس کو وارث بنا دیں. مکمل ہو گئی بات؟ یعنی یہ بات واضح ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ایک بات ہوئی تھی درمیان میں قرآن مجید میں. قرآن کی کیا بات ہے بلاغت کی, کس طرح بات کرتا ہے وہ, یہ معجزہ ہے یہ آیات. اگر آپ اس کو پڑھیں تو انسان اس طرح بیان نہیں کر سکتا. ایک بات ہوئی درمیان میں, وہ بات یاد ہے آپ کو؟ وہ بات یہ ہوئی تھی کہ اگر آدمی کی اولاد ہے تو اس کے والدین کا حصہ کیا ہے, 1/6 1/6, یعنی 1/6 ماں کا 1/6 باپ کا. اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ ہی وارث ہیں تو سارا ترکہ 1/2 سے باپ اور ماں میں تقسیم کر دیا جائے گا. اور اگر بہن بھائی ہے تو وہی 1/6, یاد ہو گیا آپ کو؟ اگر بہن بھائی ہے تو وہی 1/6. یہ اصل میں یہ بات جو تھی یہ بتا رہی تھی کہ بہن بھائی پھر اگر ہیں تو پھر ان کو وارث بنا, ان کو پھر اولاد کی جگہ آ جانا چاہیے, آ جانا چاہیے. یہ بتا رہی تھی آیت, الفاظ میں یہ بات نہیں بیان کی گئی تھی. قرآن نے یہ چھوڑ دیا, بات ختم کر دی, آیت نازل ہو گئی. اب لوگوں نے آ کے سوال کرنا شروع کیا. یہ آپ آگے دیکھیں گے کہ جیسے ہی آیات نازل ہوئی تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا. انہوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ جی مطلب یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے, نہیں یہ بے اولاد لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں, اولاد نہیں ہے تو, اولاد نہیں ہے تو بہن بھائیوں میں سے اب کسی کو میں وارث بناؤں؟ اللہ نے نہیں حصہ بیان کیا ان کا. جی میرے بہن بھائی, آپ دیکھیں گے آگے, یعنی لوگ پوچھ رہے ہیں آ کے. جب لوگوں نے یہ بار بار پوچھا, حالانکہ اشارہ موجود تھا, لیکن جب لوگوں نے بار بار پوچھا تو پھر آپ دیکھیں قرآن اٹھائیں, سورہ نساء کی آیت 11-12 ہے جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس سوال کا جواب دیا. ابھی وقت ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے, یعنی یہ سوال جب بار بار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس سوال کا جواب دیا, اس سوال کا جواب دیا. وہ جواب اب سورہ نساء کے آخر میں بطور ضمیمہ لگا دیا گیا. آپ قرآن نکالیں تو سورہ نساء ختم ہو جاتی ہے, آخر میں ایک ضمیمہ ہے جس میں صرف اس سوال کا جواب ہے. سورہ نساء کے بالکل شروع میں, سورہ نساء کوئی آپ سمجھیں کہ غالباً 125 آیات کی سورہ ہے. سورہ نساء میں یہ قانون ہم سارا پڑھ چکے ہیں جو بیان ہو گیا. جب آپ نے یہ قانون پڑھ لیا تو یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوا. سوال کا جو جواب ہے وہ دیا اللہ تعالیٰ نے, جو آیت اس سوال کا جواب دینے کے لیے اتری اس کو وہاں نہیں رکھا گیا, اس کو سورہ کے بالکل آخر میں زمین کے طور پر لگا گیا. وہ آیت یہ ہے, یہ جو آیت ہم اب پڑھ رہے ہیں وہ آیت, جب آیت پڑھ لیجیے اتنے میں 6 منٹ بھی ہو جائیں گے. یستفتونک, یہ دیکھیے شروع کہاں سے کر رہا ہے. قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثہا ان لم یکن لہا ولد فان کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں, یہ مولویوں والا فتویٰ نہیں ہے, لوگ تم سے فتویٰ, رسول اللہ کو خطاب کیا, لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں کلالہ وارثوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. کن کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ کلالہ وارثوں کے بارے میں. آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں وہاں کلالہ جب لفظ آیا ہے تو وہاں وہ نکرا ہے, اس پر بی نہیں لگا ہوا, یہاں لگا ہوا ہے. یہ خاص فرق ہے, یہاں پھر ایک خاص فرق کیا ہے. تو سوال کیونکہ کلالہ وارثوں میں سے ایک مخصوص کیٹیگری یعنی بہن بھائیوں کے بارے میں ہے, تو اس لیے وہ دی لگا دیا اس کے اوپر. لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں کلالہ وارثوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے, اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو, اولاد بے اولاد مر جائے, یعنی ظاہر ہے کہ اولاد اگر ہے تو پھر تو وارث ہے, ختم ہو گئی بات. اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا نصف ہے. بیٹی کا کتنا تھا؟ نصف. اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. بھائی کا کتنا تھا؟ پورا. اور اگر بہنیں دو ہوں تو اس کے ترکے میں سے دو تہائی پائیں گی. بیٹیوں کا کیا تھا؟ دو تہائی. اور دیکھیے یہاں دو کہہ دیا, وہاں دو سے زیادہ کہا تھا, اس لیے کہ یہاں ترتیب نزولی ہے. اگر کئی بھائی بہن مرد عورتیں ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا. یہی تھا نا بیٹیوں اور ان کے بارے میں. اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو, اللہ ہر چیز سے باخبر. یعنی اب اس کے بعد میراث کے قانون میں کوئی اینچ پیچ باقی نہیں رہا نا, واضح ہو گیا. کیا شکل بنی کہ اگر آپ کے والدین یا بیوی یا شوہر ہے تو ان کا حصہ دے دیجئے, ان کو دینے کے بعد باقی اولاد کا ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو ان کی جگہ بہن بھائی لے لیں گے. اگر بہن بھائی بھی نہیں ہے تو والد اور والدہ میں ایک نسبت دو سے تقسیم کر دیا جائے گا. اگر کچھ بچ گیا ہے, آپ کی کوئی ترجیح ہے, کوئی وارث نہیں ہے تو آپ کو حق ہے کہ وارث بنائیں. جس کو وارث بنائیں گے, جس کیٹیگری میں بنائیں گے, اس کے رشتہ داروں کو اتنا دے گے باقی اس کا. یہ میں کتنا وقت لگا اس سارے قانون کو بیان کرنے, یعنی سمجھانے میں بہت وقت لگا. نتیجہ خلاصہ کیا ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے نا, بدو کو بتا دیجیے تقسیم کر دیں. یعنی آپ تشریف لائے میں آپ کو بدو سمجھ لیتا ہوں. آپ کو میراث کا کیا قاعدہ ہے؟ میں یہ کہوں کہ بھائی جو آپ کے پاس ہے اس میں سے اولاد, اس میں سے والدین اور بیوی یا شوہر کا حصہ نکالیے پورے ترکے میں سے, باقی جو بچے اولاد کا ہے. اچھا اولاد نہیں ہے تو بہن بھائیوں کا ہے. اگر کچھ بچا ہوا ہے جیسے کہ بیٹیوں کے معاملے میں بچ جاتا ہے, یا آپ کسی کی ترجیح رکھتے ہیں, یا یہ وارث موجود نہیں ہے, آپ پوچھتے پھر کیا کروں؟ کسی کو وارث بنا دیں. کس کو وارث بناؤں؟ آپ نے کہا پھوپھی کو بناتا ہوں. اچھا اس کیٹیگری میں جو ہے ان کو اتنا دے کے باقی اس کا. کہا جا سکتا نا کہ ایک بدو بھی کر سکتا ہے. تو ختم ہو گیا جی وقت. آخر دعوانا الحمدللہ.